الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم صدق الله العلي العظيم۔ ناظرین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل کئی دنوں سے قرآن عظیم کی عظمت، اعجاز قرآن، اس کی بلاغت، مستشرقین کے اعتراضات، ان کے جوابات، قرآن عظیم کے نظام زندگی کے حصے سے ہمگیر اور ہر دور کے لیے ممکن العمل ہونے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ درس میں، نشست میں نے یہ کہا تھا اور عرض کیا تھا کہ جب کفار عرب نے قرآن پاک کے کلام الہی ہونے پہ شبہ کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا۔ قرآن نے خود چیلنج فرمایا کہ اس کے جیسا قرآن بنا لاؤ، لیکن جب دوسری طرف سے مکمل سناٹا تھا تو یہ فرمایا گیا، ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ افترا ہے، پیغمبر نے اپنی طرف سے اسے گڑھ لیا ہے، تو اس کے جیسی 10 سورت ہی بنا لو۔ لیکن جب 10 سورت بھی ممکن نہیں ہو سکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آسانی پیدا فرما دی اور یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، 10 سورت نہیں تو اس کے جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ اللہ فرماتا ہے، ام یقولون افتراہ قل فاتو بصورت، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ افترا ہے، پیغمبر نے اپنی طرف سے یہ بنا لیا ہے، تو اس کے جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس کلام کے بارے میں کسی ریب کا شکار ہو، کسی شک کا شکار ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو اس کے جیسی ایک صورت بنا لو۔ لیکن جیسا کہ میں نے گزشتہ نشستوں میں بتایا کہ انہیں ان کے لیے آسان تھا کہ وہ پیغمبر کو ایزا دیں، تکلیفیں پہنچائیں، انہیں معاذ اللہ مجنون اور دیوانہ کہیں، جھوٹے الزامات لگائیں، پیغمبر کے نظام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مکے کی شاہراہوں پر لوگوں کو کھڑا کریں جو قرآن عظیم سننے سے لوگوں کو روکیں، جو پیغمبر کے پاس نہ پہنچ سکیں، پیغمبر کے صحابہ کو ہجرت پہ مجبور کریں، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائیں، شمع اسلام کو بجھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، اور جب حضور ہجرت فرما جائیں تو اپنی پوری قوت کے ساتھ مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہوں، بدر و احد و حنین و خیبر و خندق میں جمع ہو کر مکے کے جگر گوشوں کو قتل کروائیں۔ یہ سب ان کے لیے آسان تھا، مگر یہ آسان نہیں تھا کہ وہ قرآن پاک کا جواب پیش کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اعظم کو قرآن پاک کی سچائی پہ یقین دلانے کے لیے ان آیات مبارکہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا پڑا، اور جب اپنے کو عرب کہنے والے اور پوری دنیا کو عجم کہنے والوں کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا تو آپ نے قرآن پاک کی ایک مختصر سی سورت انا آتینا کل کوثر، جو 3 جملوں پہ مشتمل ہے مگر مضامین کا ایک بحر ناپیدا کنار ہے، وہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دی اور پھر انہیں اعتراف کرنا پڑا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ حضرات، قرآن عظیم نے جب یہ دیکھا کہ لوگ چیلنج کا جواب نہیں دے رہے ہیں تو پھر انہیں قرآن پاک پہ تدبر کی طرف دعوت دی۔ تدبر مطالعے اور مشاہدے کی اس گہرائی کو کہتے ہیں جس میں عقل و شعور کے ذریعے سے کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور مکمل غور و خوض کیا جائے۔ قرآن پاک میں تدبر کی دعوت جگہ جگہ موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، افلا یتدبرون فی القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. سورۃ النساء میں فرمایا گیا کہ کیا یہ لوگ قرآن پاک پہ غور نہیں کرتے، بغیر غور و فکر کیے ہوئے قرآن پاک پہ الزام تراشی کرتے ہیں اللہ کے کلام پر. اگر وہ قرآن پاک پر غور کرتے تو بہت سے حقائق ان کے سامنے واضح ہو جاتے. مثلا اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو یقیناً اس میں بہت اختلاف ہو پاتے. انسانی کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تضادات اور اختلافات سے پاک نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی ایسا انسانی کلام نہیں پیش کیا جا سکتا کہ جو تضادات اور اختلافات سے پاک ہو، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ کوئی انسانی کلام، کوئی انسانی نظام انسانوں کے لیے نظام زندگی بننے کی مکمل صلاحیت نہیں رکھتا. لیکن قرآن پاک تنہا وہ کلام الہی ہے جو الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک مکمل طور پر اختلاف سے پاک ہے. جن سچائیوں کو وہ پیش کر رہا ہے، جن صداقتوں کا وہ اظہار کر رہا ہے، حسن و قبح اشیاء کا جو اس نے معیار قائم فرما دیا ہے، اس میں آپ کو کہیں تضاد نظر نہیں آئے گا. ایسا تو نہیں کہ ایک جگہ وہ توحید الہی کی بات کر رہا ہے اور دوسری جگہ ثنویت یا تثلیث کی بات ہو جائے. اگر قرآن پاک میں توحید الہی کا آغاز ہی میں کیا گیا ہے، توحید الہی کا تذکرہ، تو پورے قرآن پاک میں وہی نظر آئے گا. ایسا تو نہیں کہ کہیں آخرت کی بات کی گئی اور کہیں آخرت کا انکار یا آخرت کے شبہات نظر آئیں. ایسا تو نہیں کہ کہیں زندگی کی سچائیوں کا اعتراف کیا گیا اور کہیں انکار کیا گیا ہو. ایسا تو نہیں کہ ایک آیت دوسرے آیت کے سے متصادم ہو، مختلف ہو. نہیں، یہ خدا قدیر و جبار کا کلام ہے، یہ ہر طرح کے اختلاف سے پاک ہے اور کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر، میرے محبوب، اگر یہ قرآن پاک کی عظمتوں کا انکار اپنی دشمنی کی بنیاد پر یا ذاتی عداوت کی بنیاد پر یا اپنے نظام ہائے باطل کے کو مسمار ہوتا ہوا دیکھ کر کے یہ کہہ رہے ہیں، اپنی روایت کو ٹوٹتا اور بکھرتا ہوا دیکھ کے کہہ رہے ہیں، تو پریشان نہ ہو. گواہی دینے والے تو کائنات میں لاکھوں افراد آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ کافر گواہی دے نہ رہے ہوں تو غمزدہ نہ ہوں، آپ کے لیے آپ کا اللہ سب سے بڑا گواہ ہے. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی شہادت میرے اور تمہارے درمیان میرے لیے کافی ہے. جو کلام الہی کو نازل، جو کلام کو نازل کرنے والا ہے اپنے کلام کو، وہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، تو اب میں کسی اور کی شہادت کی پرواہ نہیں کروں گا. تم اگر شہادت دو گے اس حق کی تو یہ تمہارے حق میں مفید ہوگا، اور اس حق کی شہادت نہیں دو گے تو یہ تمہارے حق میں نقصان دہ ہوگا. حضرات، قرآن پاک نے جب یہ چیلنج پیش فرمایا کہ تم اس کے جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، چند آیتیں ہی بنا لاؤ، 10 صورت ہی بنا لاؤ، قرآن پاک کے مصر لاؤ، تو ایسا نہیں کہ ان آیتوں کا کوئی اثر نہ ہوا ہو. اس زمانے میں کچھ جھوٹے مدعیان نبوت تھے اور کچھ ایسے زباندان تھے جو اپنی زبان پر ناز کرتے تھے. انہوں نے اپنے طور پر بہت کوشش کی، اور تاریخ میں ایسی روایتیں موجود ہیں کہ ان کی کوششیں ایسی مضحک اور مذہق خیز ثابت ہوئیں کہ جب انہوں نے خود اپنی کوششوں کو پڑھا تو اپنے اوپر ہنسی آئی، اور اپنے ہی تحریروں کو انہوں نے سوت کر دیا، اور جسے سنایا اس نے فلک شگاف کہے لگائے. اب آپ سماعت فرمائیں. مسائلہ میں ایک عذاب جو پہلا جھوٹا مدعی نبوت تھا، جس نے عہد رسالت کے آخری دور ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور جس کے خلاف سیرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد بھی فرمایا، یہ تاریخ ہے. مسیلمہ نے بھی قرآن پاک میں سزا کی جو رعایتیں ہیں، قوافی کا جو حسن بیان ہے اس کے اعتبار سے اس نے کچھ لکھنے کی کوشش کی، لیکن فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، اس نے لکھا یا وفدا کم شفتین، اے میڈک تمہارے کتنے ہونٹ ہیں. ظاہر ہے کہ اس مضحک اور انتہائی ناپسندیدہ جملے کا قرآن پاک کے ان عظیم آیات کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. اسود انسی جو دوسرا مدعی نبوت ہے، اس سے بھی مطالبہ ہوا کہ پیغمبر اسلام پر تو قرآن نازل ہوتا تھا، تم بھی اگر نبی ہو تو قرآن جیسی کوئی مثال لاؤ. تو اس نے ایک آیت بہت ہی کوشش اور محنت کے بعد ایک جملہ بنانے کی کوشش کی، لفظ آیت سے رجوع کرتا ہوں میں، اس نے کہا الفیل و ملفیل لہو ذنب وسیل و خرطوم طویل. ہاتھی، اور جانتے ہو ہاتھی کیا ہے؟ اس کی ایک انتہائی چھوٹی دم ہوتی ہے اور لمبی سی سونڈ ہوتی ہے. کیا حقائق کائنات کا اظہار ہے. اور اس جملے کی لغوی اور معنی حیثیت کے بودے پن کو ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے. جب بھی اس نے کسی کو سنایا تو لوگ قہقہ لگاتے ہوئے محفل سے چلے گئے اور کسی نے سننا بھی گوارا نہیں کیا. نظر ابن حارث جو اپنی زباندانی پر بے پناہ ناز کرتا تھا، اس نے بھی چند جملے بنائے، وہ بھی سماعت فرما لیجیے آپ. والزارعات زرعا والحاسدات حسدا والطاهنات طحنا والعاجنات اجنا والخابزات خبزا. اب آپ ذرا مانا سماعت فرما لیجیے. اور کاشت کرنے والے اور کاشت کو کاٹنے والے فصلوں کو، اور پھر انہیں گوندھنے والے، انہیں پیسنے والے، پھر انہیں گوندھنے والیاں، پھر انہیں پکانے والیاں. یعنی آپ زراعت کی حقیقتیں بیان فرما رہے ہیں، اور کتنا مضحکہ خیز ہے یہ انداز کہ بونے والیاں، کاٹنے والیاں، پیسنے والیاں، آٹا گوندھنے والیاں، روٹی پکانے والیاں. اس طرح کے انتہائی مضحکہ خیز قسم کے جملے قرآن پاک کے جواب میں بنانے کی کوششیں کی گئیں. اور پھر نظر ابن حارث نے تو جب اسے خود پڑھا تو اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی، اور اس نے اپنی تحریر کو خود ہی جلا دیا اور دوسروں کی باتوں پر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوا، کان نہیں دھرا اس نے. ایسا لگتا تھا کہ جو شخص کلام الہی کا جواب بنانے کی کوشش کرتا تھا، پروردگار عالم اسے استہزا کے ایک ایسے مقام پہ کھڑا کر دیتا تھا کہ جسے دیکھنے والے اور سننے والے اسے نشان ملامت بنا سکے. عقل انسانی خپت ہو جاتی تھی، جواب دینا ناممکن ہوتا تھا. چلو ٹھیک ہے، جواب نہیں دے سکے تو قرآن پاک میں عیب تلاش کریں، غیر فصیح اور غیر بلیغ الفاظ تلاش کریں. اس کی بھی کوشش انہوں نے کی. آپ کو معلوم ہے کہ تنقید کرنا آسان ہے، اور جس پہ تنقید کی جا رہی ہے اس کے مثل لانا ذرا مشکل ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص نے ایک بڑی عمدہ پینٹنگ بنائی، ایک تصویر بنائی، اور شاہراہ پہ لگا دیا کہ اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو آپ واضح فرمائیں. تو جو بھی جاتا اس میں کوئی نہ کوئی غلطی واضح کر دیتا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسے اپنی بنائی ہوئی تصویر پر بڑا افسوس ہوا. اس نے وقت کے ایک دانشور سے کہا کہ میں نے اتنی محنت سے یہ تصویر بنائی تھی، میں سمجھا تھا میری یہ پینٹنگ شاہکار ہوگی، لیکن تنقیدات سے لوگوں نے بھر دیا اسے. تو انہوں نے مسکرا کہا کہ ایسا کرو، ایک اور تصویر بناؤ، اسے شاہراہ پہ لگا دو اور کہو یہ چیلنج ہے، اس کے جیسی دوسری بنا کے لاؤ. نتیجہ یہ ہے کہ اس پینٹنگ کا جواب عام لوگوں سے نہیں بن پڑا، یقیناً اس کے جیسے بہت سے لوگ رہے ہوں گے جو بنا سکتے تھے، لیکن تنقید کرنے والوں سے نہیں بن پڑا. تو جب یہ دیکھا گیا کہ قرآن پاک کا جواب اس کے مثل لانا ناممکن ہے، تو کچھ لوگ بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور کہا قرآن پاک یقین بہت فصیح و بلیغ کلام ہے اور اس کے جیسا لانا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر تین لفظ نہ ہوتے تو ہم قرآن پاک کو اللہ کا کلام مان لیتے، اور وہ تین لفظ کیا ہیں؟ حضوہ، کبار اور عجاب۔ یہ تین لفظ ایسے ہیں جو نامانوس ہیں، عربی زبان میں استعمال نہیں ہیں، فصاحت و بلاغت کے معیار سے گرے ہوئے ہیں، سماعت کے لیے حسین نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو تو فیصلہ کیا ہوگا اس کا؟ کیسے، کون کہے گا کہ یہ فصیح و بلیغ نہیں ہیں یا زبان میں استعمال نہیں ہیں، روزمرہ کے خلاف ہیں؟ تو کہا کہ ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن بہت دنوں سے ایک شخص آبادی چھوڑ کے دامن کوہ میں پناہ گزین ہے۔ وہ شہر میں اس لیے نہیں آتا کہ شہر کی مکس آبادی اور باہر کے آنے جانے والوں کے اثرات اس کی زبان پہ نہ پڑ سکیں، اس کی زبان خالص ہے اور وہ عربیت میں اس وقت معیار کی حیثیت رکھتا ہے۔ چلو اس سے پوچھیں۔ سرکار تشریف لے گئے، وہ ایک بوڑھا شخص تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہا جہاں ان الفاظ کو ادا کیا جا سکے، ورنہ وہ تو بڑے ہی کریم آقا تھے۔ آپ نے اس بوڑھے سے کہا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا۔ کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ پھر کہا کھڑے ہو جاؤ، پھر کھڑا ہو گیا۔ پھر کہا بیٹھ جاؤ، پھر بیٹھ گیا۔ جب تیسری بار آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، تو اس نے انتہائی غضب کے عالم میں، ماحول تیار ہو چکا تھا ان الفاظ کے استعمال کا، غضب کے عالم میں کہا اتتخذنی حضوا وانا شیخ کبار ان نہذا لشیء عجاب، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ میں بہت بڑا شیخ ہوں، بوڑھا ہوں، اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ جن تین لفظوں کے عدم استعمال کی گواہی لینے اسے گئے تھے، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اس نے تینوں لفظ ایک ہی محفل میں، ایک ہی نشست میں استعمال کر دیے، اور لوگ خاموشی سے واپس چلے آئے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے تو اس کا جواب ممکن نہیں تھا، لیکن کیا آج ممکن ہے؟ تو آج بھی یہ چیلنج اپنے مقام پر قائم ہے۔ لوگوں نے قرآن عظیم کے نظام پر تنقیدیں کی ہیں، مگر قرآن عظیم پر تنقید کرنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا ہے، اور وہ بھی تنقیدیں اس لیے کی ہیں کہ انہوں نے اپنے بنائے ہوئے نظام کو مسمار ہوتے ہوئے قرآن پاک کے مقابلے میں دیکھ لیا ہے۔ آج کے دور میں بھی بہت سے غیر عرب، بہت سے غیر مسلمین انتہائی عربیت کے ماہر ہیں، بلکہ بعض وقت تو مصر وغیرہ میں اتھارٹی کی حیثیت رکھنے والے غیر مسلم رہے ہیں۔ درجنوں کتابیں جو ادب کا شاہکار ہیں وہ غیر مسلموں کی لکھی ہوئی ہیں۔ بہت سی یونیورسٹیوں میں عربی ادب اور زبان کے پڑھانے والے غیر مسلم ہیں۔ چلیے کوئی مسلمان قرآن پاک کا جواب نہیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا اس لیے کہ وہ ایمان لایا ہے، تو یہ غیر مسلم تلاش کر لیتے۔ لیکن 1400 سال کا طویل زمانہ گزر گیا، یہ چیلنج آج بھی دنیا کے سامنے ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ اب ان قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں مستشرقین کے ان اعتراضات کو دیکھیے جو وہ پہلے کرتے رہے اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بہت ذہین انسان تھے، پیغمبر اسلام معاشرے کی انحطاط کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے ایک نظام مرتب فرمایا جو قرآن ہے، یا ایک بلند اور پاک روح کے مالک تھے، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، اس منصوبہ کے بنانے میں کامیاب ہو گئے، یا معاذ اللہ پیغمبر ہی کے پاکیزہ افکار و خیالات جو ہیں وہی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی کتاب نہیں ہے، یا ماحول کے بگاڑ کو دیکھ کر کے پیغمبر اعظم نے ماحول کی اصلاح کے لیے آخرت کا، جنت و دوزخ کا جو تصور پیش کیا وہ دراصل حقیقی نہیں ہے، بلکہ محض آخرت کی، انسانی زندگی کی اصلاح کے لیے ہے، اور تاکہ لوگ آخرت کے یقین پر، جہنم اور دوزخ کے خوف سے اور جنت کی امید میں نیکیاں کرنے لگیں. دراصل وہ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے تھے. ریفارمر تھے وہ، ایک ذہین آدمی تھے، ایک جینیس آدمی تھے وہ. ذہانت، جینیس ہونا انسانوں کی خصوصیات میں سے ہے، مگر پیغمبر ذہانت سے بہت بلند ہوتا ہے، جینیس ہونے سے بہت بلند ہوتا ہے. عبقریت اور ذہانت یہ دونوں انسانوں کی خصوصیات ہیں، انسانی ذہن کے مختلف مدارج ہیں، مگر پیغمبر براہ راست مبدع فیاض سے وحی الہی حاصل کرتا ہے اپنے اللہ سے اور بندوں تک پہنچاتا ہے. اس لیے ان کا ذہین ہونا بلا شبہ انسانی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے، مگر قرآن پاک انہوں نے ذہانت کی بنیاد پر یا عبقریت کی بنیاد پر نہیں پیش فرمایا، بلکہ وحی الہی کی بنیاد پہ پیش فرمایا. یہ تو وہ اعتراضات تھے جو وحی الہی پر کیے گئے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کلام الہی کے وحی الہی ہونے پہ اعتراض کرتے ہیں، کیا ان کے سامنے یہ چیلنجز نہیں ہیں جو مختلف آیات مبارکہ کی شکل میں ہیں؟ کیا آج تک کوئی انسان یہ جرت کر سکا کہ کلام الہی کا جواب تیار کر سکے؟ وہ انداز بیان، وہ اسلوب بیان جو قرآن عظیم کے اندر ہے، آپ اندازہ فرمائیں قرآن عظیم کی آخری سورتوں میں آخرت کے جو تصورات جو ہیں، جہنمیوں کی جو تذکرہ ہے، جنتیوں کی جو تذکرہ ہے، اس میں جن الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے اور جس قدر خوبصورتی کے ساتھ، کیا اس کا جواب ممکن ہے؟ انسان اگر غور سے اللہ کے مقدس کلام کو پڑھے اور تھوڑی سی بھی اس کی ادبی حس بیدار ہو، تو وہ بے ساختہ کلام الہی کی عظمت کے سامنے جھک جائے گا. اور جہاں تک حقائق کائنات کا تذکرہ ہے، عجیب بات ہے کہ جب کسی کے سامنے کسی ایک آیت کی بھی حقیقت سامنے آ گئی ہے، تو اس نے قرآن عظیم کی عظمت کا اعتراف کر لیا ہے. علامہ عنایت اللہ مشرقی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ریاضی کے انتہائی ذہین انسان تھے، حقیقی جینیس. یہ اپنے دور طالب علم کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب میں مغرب میں زیر تعلیم تھا، تو میں نے ایک روز دیکھا کہ میرے استاذ، بارش ہو رہی ہے، چھتری بغل میں دبائے ہوئے ہیں، بائبل ہاتھ میں ہے اور چرچ کی طرف جا رہے ہیں. وہ سائنس کے استاذ تھے. میں نے کہا کہ یہ آپ چرچ میں جا رہے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ سائنس کے لوگ چرچ میں نہیں جاتے. تو کہا کہ میری علم ہی نے، میری سائنس ہی نے اللہ کی عظمت کے اعتراف کرنے مجھے مجبور کیا ہے. یہ عظیم کائنات اور اس کی وسعتیں اللہ کی گواہ ہیں، اس لیے میں جاتا ہوں. تو عنایت اللہ مشرقی نے کہا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں جو زیادہ علم والے ہیں وہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. تو اس پروفیسر نے کہا کہ عنایت اللہ، کیا یہ قرآن کی آیت ہے؟ کہا ہاں یہ قرآن کی آیت ہے. تو کہا کہ اگر یہ قرآن کی آیت ہے تو قرآن یقیناً اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ دنیا کے دوسرے مذاہب نے روایات اور جہل پہ اپنے اللہ کے خوف کی بنیاد رکھی ہے، قرآن پاک علم پر اللہ کے خوف کی بنیاد رکھتا ہے. وما علینا الا البلاغ.